الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وقال عز وجل إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا وقال عز وجل في وسط السورة المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا وقال عز وجل في آخر السورة قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. محترم بزرگوں, دوستو, عزیزو اور بھائیو, قرآن مجید کے بالکل وسط میں ایک سورت وارد ہوئی ہے جس کا نام ہے سورت الکہف. اس کا نام ایک واقعے سے لیا گیا ہے جو اس سورت میں بیان ہوا ہے, اور وہ ہے اصحاب کہف کا واقعہ. کہف غار کو کہتے ہیں. یہ واقعہ یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے قبل کسی علاقے کا کوئی بادشاہ تھا جو لوگوں کو شرک پر مجبور کرتا تھا, لیکن کچھ نوجوانوں نے اس کی بات ماننے سے انکار کیا کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنانے کو تیار نہیں ہیں. ان پر جب تشدد کیا گیا تو انہوں نے راہ فرار اختیار کی اور بستی سے نکل کر باہر ایک غار کے اندر جا کر انہوں نے پناہ لے لی. اللہ تعالیٰ نے 300 سال سے زائد ان کو اس غار میں زندہ رکھا. وہ سوئے رہے لیکن ان کا جسم جو ہے وہ زندہ رہا. اللہ تعالیٰ انہیں کروٹیں دلاتا رہا اور ان کے سارے نظام کو, جو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے, پورے طور پر چلاتا رہا. پھر جب ان کی آنکھ کھلی تو انہیں ایک دوسرے کو جگایا اور پوچھا کہ بھائی کیا خیال ہے, کتنی دیر ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں, کتنی دیر ٹھہرے ہیں؟ انہوں نے کہا بس ایک دن یا دن کا کچھ حصہ. تو یہ بحث و تمیز ہو رہی تھی کہ انہوں نے اپنے میں سے ایک شخص کو بھیجا پیسے دے کر کہ جاؤ ذرا بازار سے کچھ صاف ستھرا کھانا لے کے آؤ تاکہ ہم کھائیں, بھوک لگ رہی ہے, لیکن احتیاط سے جانا, کسی کو پتہ نہ چلے تمہارے بارے میں کہ تم کون ہو, ایک عام گاہک بن کر جاؤ اور چپکے سے سامان لے کے آ جاؤ. جب وہ کھانا لینے کے بعد اس نے وہ پیسے پیش کیے تو دکاندار نے اس کی منہ کی طرف دیکھا, وہ تو 300 سال پرانا سکہ تھا. تو اس نے وہاں سے دوڑ لگا دی واپس غار کی طرف. لوگ ان کے پیچھے پیچھے آئے. تو اب اللہ تعالیٰ نے وہاں پر انہیں غائب کر دیا اور کسی کو وہ وہاں پر ملے نہیں. پھر لوگوں نے, بہرحال یہ اندازہ ہو گیا کہ یہی وہ غار ہے کہ جہاں پر یہ نوجوان چھپے تھے، اس لیے کہ ان کے ہاں یہ روایتاً موجود تھا کہ کچھ نوجوانوں نے بادشاہ کے ظلم و ستم سے بچنے کے لیے وہاں سے راہ فرار اختیار کی تھی، لیکن اس کے بعد پتہ نہیں تھا وہ کیا ہے۔ تو یہ واقعہ بھی کیا تھا، اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی تھا کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے وہ بغیر کسی خوراک کے دو دن زندہ رکھے، مہینہ زندہ رکھے، سال زندہ رکھے، 100 سال زندہ رکھے، یہاں تک کہ 300 سال سے بھی زائد زندہ رکھے۔ اللہ تعالیٰ خود اپنے اختیار سے اس کو ظاہر کرے تو کیا ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے ہی ہے۔ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ سب اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت سے ہو رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی کچھ کام وہ ہیں کہ جو ایک خاص پروسیس کے تحت، جسے تخلیق کہا جاتا ہے، اس کے تحت ہوتے ہیں۔ اس کی خاص بات یہ ہوتی ہے کہ عالم خلق میں، عالم تخلیق میں واقع ہونے والے اللہ کے کام ایک خاص وقت میں ہوتے ہیں اور ایک خاص پروسیس میں سے ہو کر ہوتے ہیں، جو پروسیس ایکسپلور کیا جا سکتا ہے، تحقیق کی جا سکتی ہے، اس کو ڈسکور کیا جا سکتا ہے۔ ڈسکوری پر غور کریں، ڈسکور کیا ہے کہ چھپا ہوا ہے، اندر کچھ ہو رہا ہے، لیکن آپ اوپر سے اس کا ڈھکن اٹھائیں گے تو اندر سے ساری بات سمجھ میں آ جائے گی، اچھا اچھا یہ یوں ہوا تھا، یہ ہوا تھا، یوں ہوا تھا، یا یوں ہو رہا ہے، یوں ہو رہا ہے، یوں ہو رہا ہے۔ تو یہ کیا ہے، ڈسکوری ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی کوئی خاص قدرت ظاہر ہو، یعنی ان مادی اسباب سے ہٹ کر، تو اس کو امر کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا عالم امر۔ اس کی شان کیا ہوتی ہے کہ انما امرہ اذا اراد شیئاً ان یقول له کن فیکون، کہ اللہ تعالیٰ کے امر کی شان یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز سے کہتا ہے کہ ہو جا، تو وہ جھٹ ہو جاتی ہے، وجود میں آ جاتی ہے، یا جو بھی چینج اللہ تعالیٰ اس میں لانا چاہتا ہے وہ چینج فوراً واقع ہو جاتی ہے۔ اگر یہ کام کسی نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہو، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، وہ تھا تو عصا، لاٹھی تھی ایک، لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے اسے پھینکتے تھے تو ایک بہت بڑا سانپ بن جاتا تھا، اور جب واپس جب اس سانپ کو ہاتھ میں پکڑتے تھے تو لاٹھی بن جاتا تھا۔ وہ اپنے دست مبارک، اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں سے بغل میں لے کے جاتے تھے اور یوں اس کو نکالتے تھے، وہ بالکل سفید ہو جاتا تھا۔ تو ان کو معجزات کہتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کی یہ خاص قدرتیں جو عالم امر سے ظاہر ہوں، یہ نبیوں کے ہاتھوں پہ ظاہر ہوں، تو یہ معجزات کہلاتی ہیں۔ جب ایسی ہی کی قدرت اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کے کسی پیغمبر کے پیروکار کے ہاتھ پر ظاہر ہو، جیسے اولیاء کرام ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے ماننے والوں کے ہاتھوں ایسی چیزوں کا ظہور ہوا ہے، تو پھر انہیں کرامات کہتے ہیں۔ واحد کرامت اور جمع اس کی کرامات ہیں، صوفیہ کی کرامات آپ سنتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد استدراج ہے۔ استدراج کیا ہے کہ جب کسی ایسی اب نارمل چیز کا ظہور ہوگا تو اللہ تعالیٰ ایک ہی اجازت سے، یہ ذہن میں رکھیے گا، اللہ تعالیٰ شر کا بھی مالک ہے اور خالق ہے، اور خیر کا بھی خالق و مالک ہے۔ ہم سورۃ الفلق کے اندر پڑھتے ہیں نا کہ اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، کہ اللہ میں صبح کی، کہو کہ میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے۔ تو کوئی چیز بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت سے باہر نہیں ہے، نہ خیر اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر مل سکتا ہے، اور نہ شر اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر واقع ہو سکتا ہے۔ تو ہر چیز کا پیدا کرنے والا تو اللہ ہی ہے، لیکن جب وہ ظہور اللہ تعالیٰ الاؤ کرے کہ وہ کسی کافر اور مشرک اور ملحد کے ہاتھ پہ ظاہر ہو، تو اس کو استدراج کہتے ہیں ہمارے دین کی اصطلاح میں۔ سورۃ الکہف، جس کا میں نے تعارف کروایا ہے، جو قرآن مجید کے وسط میں آئی ہے، 15ویں اور 16ویں پارے میں یہ واقع ہوئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کو بڑی خاص اہمیت دی ہے۔ ایک تو آپ نے تلقین فرمائی ہے کہ ہر جمعے کے روز سورت کہف کی تلاوت کیا کرو۔ آپ نے فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے روز سورۃ الکہف پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اگلے جمعہ تک ایک نور عطا فرمائے گا، ایک روشنی عطا فرمائے گا، ایک باطنی بصیرت عطا فرمائے گا کہ وہ چیزوں کو سرسری نہیں دیکھے گا، ذرا ان ڈیپتھ دیکھے گا، اسے ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کار فرما نظر آئے گی۔ اور اس سورت کی جو پہلی آیت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حمد سے شروع ہوتی ہے، الحمدللہ، ساری تعریف اللہ کی ہے، یعنی صفات مادے کی بھی ہیں لیکن کسی مادے میں، کسی عنصر میں، کسی ایلیمنٹ میں کوئی صفت اس کی اپنی نہیں ہے، نہ کوئی مادہ نہ کوئی ایلیمنٹ آپ سے آپ بنائے اور نہ اس کی اپنی کوئی صلاحیت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ساری صلاحیتیں رکھی ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ ساری صلاحیتیں جو ہیں وہ محدود ہیں، اللہ تعالیٰ کی ساری صفات جو ہیں وہ لامحدود ہوتی ہیں، اس کی ذات کی طرح اس کی اپنی ہوتی ہیں، لامحدود ہوتی ہیں، اور اس کی ذات کی طرح قدیم ہوتی ہیں۔ قدیم یہ بھی ایک دین کی اصطلاح ہے، قدیم کے معنی پرانا نہیں، دین کی اصطلاح میں قدیم ہے ایٹرنل، سنس ایور اینڈ فار ایور، وہ ہے قدیم۔ اس کے مقابلے میں ہے حادث، جب ہے سو ہے، یعنی آج کوئی چیز ہے تو یہ ثبوت نہیں ہے کہ کل بھی تھی، اور آج کوئی چیز ہے تو یہ لازم نہیں ہے کہ وہ کل بھی ہوگی، تو انہیں کیسے ہیں حادث، اسی سے حادثہ بنا ہے کہ جو واقع ہونے سے پہلے کسی انسان کے وہم و گمان میں نہیں ہوتا۔ ایک شخص یہاں سے چلا تو گھنٹہ گھر جانے کے لیے، لیکن راستے میں اس کو حادثہ پیش آ گیا، تو یہ حادثہ انسانی نقطہ نگاہ سے حادثہ ہے کہ وہ کسی پلاننگ میں نہیں تھا، اللہ تعالیٰ کی پلاننگ میں تو وہ تھا۔ اور اسی کو اللہ تعالیٰ کی قدرت پر انسان کا ایمان ہے، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، نہیں آتی کوئی مصیبت، نہیں آتا پیش کوئی واقعہ مگر اللہ تعالیٰ کی اجازت سے۔ اور سورہ حدید میں فرمایا گیا کہ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبراہ، کہ نہیں آتی کوئی مصیبت زمین پر یا تمہاری جان پر مگر یہ کہ وہ ایک کتاب میں ان بلیک اینڈ وائٹ موجود ہوتی ہے لکھی ہوئی، من قبل ان نبراہ، اس سے پہلے کہ ہم اس کو ظاہر کریں۔ اور فرمایا کہ یہ ہم کیوں کہہ رہے ہیں، تمہیں کیوں بتا رہے ہیں، ذالک اللہ یسیر، ایسا کرنا اللہ پر بہت آسان ہے، لکیلا تاسو علی ما فاتکم، تاکہ جو چیز تمہارے ہاتھ سے نکل جائے، فوت ہو جائے، اس پر تم مایوس نہ ہو جایا کرو۔ کہاں گئی؟ اللہ کے پاس ہی گئی ہے، جہاں سے آئی تھی وہیں چلی گئی، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے ہیں، اسی کے پاس سے آئے ہیں اور اسی کے پاس لوٹ کے جانے والے ہیں۔ ولا تفرحوا بما آتاکم، اور جو اللہ تمہیں عطا کرے اس پر اترایا نہ کرو، گھمنڈ نہ کیا کرو، غرور نہ کیا کرو کہ میں بڑی شے ہوں، یہ میرا کمال ہے، نہیں، اللہ نے دیا ہے۔ تو انسان کی جو سٹیبلٹی ہے، مینٹل سٹیبلٹی، ایموشنل سٹیبلٹی، اس میں یہ بات بہت اہم کردار ادا کرتی ہے کہ انسان کو صرف یہ یقین آ جائے، جتنا آ جائے گا اتنا ہی اس کے اندر سٹیبلٹی آئے گی، کہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، اس کائنات کا چلانے والا اللہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر ایک پتہ، ایک تنکا بھی جنبش نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ میری سوچ پر بھی اسی کا کنٹرول ہے، میں کچھ سوچ بھی نہیں سکتا اگر اللہ تعالیٰ مجھے سوچنے کی اجازت نہ دے۔ جتنا انسان کو اس بات پر یقین ہوگا اتنا ہی حوادث کا کانسیپٹ بدل جائے گا اللہ تعالیٰ کے فیصلوں سے، کہ جن کو آج ہم حادثے سمجھتے ہیں کہ حادثہ تن ایسا ہو گیا، حادثہ تن ایسا ہو گیا، حادثہ تن ایسا ہوگا، پھر انسان کہے گا پھر اللہ نے چاہا تو یوں ہو گیا، پھر اللہ نے چاہا تو یوں ہو گیا، اللہ نے کیا تو ایسا ہو گیا، تو انسان کی سوچ جو ہے بدل جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ انسانوں کی سوچ بدلے، ہمارے فکر کے اندر، ہماری سوچ کے اندر اللہ تعالیٰ کا ایمان رچ بس جائے، ہم اللہ تعالیٰ کے خیال کے بغیر سوچے بھی نہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے خیال کے بغیر کچھ مانے بھی نہیں، اللہ کے ساتھ ہم ہر چیز کو مانیں گے تو ہمارا بالکل ویو پوائنٹ جو ہے بدل جائے گا۔ یہ اردو میں زاویہ نگاہ ترجمہ کیا جاتا ہے، انگریزی میں اینگل آف ویژن، کہ ایک ہی چیز ہوتی ہے، اس کو آپ اس طرف سے دیکھیں یہ ٹیبل اور نظر آئے گی، اس طرف سے دیکھیں تو پیچھے سے ویو سارا کا سارا ٹیبل کا بھی اور بیک کا بھی اور نظر آئے گا، سامنے کھڑے ہو کے دیکھیں تو اور نظر آئے گا، اس طرف سے جیسے میں بیٹھا ہوں تو ویو اور نظر آئے گا۔ تو ایک ہی واقعہ ہوتا ہے، ایک ہی چیز ہوتی ہے، اس کے ڈفرینٹ اینگل سے دیکھنے سے اس کا ویو بدل جاتا ہے۔ تو اس کائنات کا ویو کیا ہے؟ تعریف سب اللہ کی ہے، الحمدللہ انزل علی عبدہ الکتاب، اس اللہ کی جس نے اپنے بندے صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب نازل فرمائی، ولم یجعل لہ عوجا، اور اس میں کوئی پیچیدگی نہیں رکھی۔ لیکن یہ کائنات اللہ نے بنائی کیوں ہے؟ انسان کا اس میں رول کیا ہے؟ یہ پھر اس سورت کی آیت نمبر 7 کے اندر آپ کو ملے گا، انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا، اس زمین پر جو کچھ ہے ہم نے اس کے رہنے والوں کے لیے اس کو بڑا پرکشش بنایا ہے۔ انسان ریچ جاتا ہے اس کائنات کی ہر ہر شے پر، اس کے پودے، اس کی سرفیس، اس کا آسمان، اس کے تارے، پھر زندگی کی لذتیں ایک سے ایک بڑھ کر، کھانے کو ایک سے ایک بڑھ کر لذیذ کھانا، پھر انسان کے جذبات میں محبتیں جو اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں، ایک اولاد کی محبت ہی لے لیں، معلوم ہوتا ہے کہ شاید اس جیسی اور کوئی نعمت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے والدین کے دل میں اپنی اولاد کی جو محبت رکھی ہے، وہ شاید ساری کائنات جو ہے وہ ایک پلڑے میں ڈال لیں، اور جو اولاد کی محبت ہے وہ ایک پلڑے میں معلوم ہوگی کہ اس جیسی کوئی شاید نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کے درمیان جو کشش رکھی ہے، وہ معلوم ہوتا ہے کہ شاید اس کائنات کا وہ ایک سول ڈائنامک جو چیز ہے وہ شاید اللہ تعالیٰ نے وہی رکھی ہے۔ تو اسی طرح اس دنیا میں حکومت جو اللہ تعالیٰ انسان کو دیتا ہے، پھر اقتدار، پاور، لسٹ آف پاور، ہر چیز کی اللہ تعالیٰ نے لسٹ انسان کے اندر رکھی ہے۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں۔ دی کیوں گی ہیں؟ میرا اور آپ کا امتحان لینے کے لیے۔ بڑی پرکشش زمین پر جو کچھ ہے ہم نے اس کے رہنے والوں کے لیے اسے بہت پرکشش بنایا ہے، لِنَبْلُوَهُمْ، تاکہ ہم انہیں آزمائیں، اَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ ان میں سے اچھے عمل کرنے والا کون ہے، ان میں سے کون بیسٹ ہے ان ٹرمز آف پرفارمنس۔ زیادہ صحیح ترجمہ کیا جائے کہ اَيُّهُمْ أَحْسَنُ، ہو از دا بیسٹ آف دیم عملا ان ٹرمز آف ڈیڈز، ان ٹرمز آف پرفارمنس۔ تو یہ اس کا سارا مقصد ہے۔ جب بھی کسی طالب علم کو کمرہ امتحان میں بٹھایا جاتا ہے تو اس کے سامنے کوشچن پیپر تو رکھا جاتا ہے، لیکن اس وقت اس کو جواب نہیں بتائے جاتے۔ استاد سارا سال پڑھاتا ہے، بار بار استاد شاگرد پوچھے تو اس کو بتاتا ہے، سمجھاتا ہے، لیکن امتحان میں اس کو اگر وہ بتاتا ہے تو وہ چیٹنگ ہوتی ہے۔ تو انسان کا امتحان ہے اس زندگی میں، اور دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر پرکشش بنائی ہیں وہ اس کے وسط میں ذکر کر دیا کہ المال والبنون، مال اور بیٹے زینت الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی کی زینت ہے۔ اور پھر اس سورت کے آخر میں جا کر فرمایا کہ قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا، اے نبی کیا ہم آپ کو بتائیں کہ اعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ گھاٹے میں رہنے والے کون لوگ ہیں؟ الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا، وہ کہ جن کی تمام دوڑ دھوپ، سعی و جہد، بھاگ دوڑ، وہ دنیاوی زندگی میں الجھ کر رہ گئی، گم ہو کر رہ گئی۔ شاید اس سے زیادہ صحیح تصویر کھینچی نہیں جا سکتی، ظاہر بات ہے کہ میرا خالق، میرا مالک، میری ہر ہر رگ سے واقف وہ ہے، جس طرح مجھے وہ دیکھ رہا ہے اور کوئی نہیں دیکھ سکتا، وہ میری تصویر کشی کر رہا ہے۔ کہ کیا ہم بتائیں آپ کو کہ اعمال کے لحاظ سے سب سے گھاٹے میں رہنے والے لوگ کون سے ہیں؟ الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا۔ ہم سب اپنے گریبانوں میں جھانکیں تو یہ شاید ہماری ہی تصویر ہے کہ وہ جن کی تمام دوڑ دھوپ، سعی و جہد دنیا کی زندگی میں الجھ کر رہ گئی، وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور ऑन टॉप ऑफ दैट वो ये गुमान करते रहे कि हम बड़ा तीर मार रहे हैं, वी आर गिविंग द बेस्ट परफॉर्मेंस। अब इस सूरत के बारे में जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलकीन कर रहे हैं कि हर जुमे को यह सूरत पढ़ो, क्यों? ताकि इंसान को याद रहे हु इज ही, वाई इज ही हियर, वो कौन है, दुनिया में क्यों भेजा गया है, क्या करना है उसने यहां पर, सिर्फ मालादी बनाने, सिर्फ इलेक्शन लड़कर इक्तदारी हासिल करना है, सिर्फ प्लाजों पे प्लाजे बनाने, मुरब्बों के मुरब्बे जमीन जो है उनका बनकर जागीरदारी करनी है, उसमें जमींदारी करनी है, या उसको कोई मिशन देकर जहां पर भेजा गया है, उसको क्यों पैदा किया गया है? वमा खलकतुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, मैंने जिन और इंसानों को सिर्फ इसलिए पैदा किया है, सूरह ज़ारियात में है, मैंने जिन और इंसानों को सिर्फ इसलिए पैदा किया है कि वो मेरी बंदगी करें। जिंदगी आमद बराए बंदगी, जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी, तू बराए बंदगी है याद रख, बहरे सरफ गंदगी है याद रख, वरना फिर शर्मिंदगी है याद रख, चंद रोजा जिंदगी है याद रख। ये मोटे मोटे सबक अगर इंसान को याद रहते हैं तो इंसान इसी गोश्त पोश के साथ एक डिफरेंट मैन बन जाता है, और अगर ये सबक इंसान को भूल जाते हैं, उसे याद ही नहीं रहता कि मैं कौन हूं, मैं तो अल्लाह का बंदा हूं, गुलाम हूं, तो वो अपने आप को बादशाह समझने लगता है, वो अपने आप को लॉर्ड और आका समझने लगता है, वो उसे दुनिया में इंसानों की खिदमत का मिशन दिया गया है, अल्लाह की बंदगी करो और अल्लाह ताला की इंस्ट्रक्शन के मुताबिक अल्लाह के बंदों की खिदमत करो, भाई ये भी बंदगी का जुज है। लेकिन अगर उसको ये भूल जाता है तो बजाय इसके कि वो लोगों की खिदमत करे, वो लोगों का खून चूसना, लोगों के नाहक खून बहाने को अपना मिशन बना लेता है। तो हर जुमे को सूरत कहफ का पढ़ना, और इंशाल्लाह जिंदगी रही तो आइंदा जुमा हम सूरह कहफ का एक सरसरी मुताला करेंगे। आज मैं चाहता हूं कि कुछ और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अहादीस हैं इस सूरत के बारे में वो आपको सुनाऊं। मसलन मुस्लिम शरीफ की एक रिवायत है जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मन हाफिज़ा अशरा आयातिन मिन अव्वली सूरतिल कहफ हाफिज़ा अनिद दज्जाल, कि जो सूरह कहफ की इब्तदाई 10 आयात याद करेगा, अपने अंदर महफूज करेगा, हाफिज़ा अनिद दज्जाल, वो दज्जाल से हिफाजत में आ गया। और एक और रिवायत में है मन करा अशरल अवाखिरी मिन सूरतिल कहफ असिमा अनफितनत दज्जाल, कि जिसने सूरत कहफ की आखिरी 10 आयात पढ़ी हिफाजत और इस्मत, ये तकरीबन एक ही मफहूम के अल्फाज हैं करीब करीब के। पहली रिवायत में हाफिजा कहा था, हाफिजा अनिद दज्जाल, यहां क्या आ रहा है आसिमा अन फितनत दज्जाल, वो फितना दज्जाल से महफूज हो गया। दज्जाल मुबालगे का सीगा है दज्जल से, दज्जल कहते हैं फरेब को, धोखे को, दो नंबरी को। दज्जाल यानी इस वजन पर जो अरबी के अल्फाज आते हैं वो आमतौर पर प्रोफेशंस के लिए आते हैं, मसलन हमीला हमला हमला या मिलू, बोझ उठाकर चलना, हम माल कुली को कहते हैं, बकल ग्रॉसरी सब्जी, बकाला आप अरब ममालिक में जाएंगे तो बकाला आपको मिलेगा, ग्रॉसरी शॉप बकाला, बकाल कहते हैं ग्रॉसर को, जो वो ग्रॉसरी बेचने वाला जो है वो बकाल कहलाता है। सवाक ड्राइवर को कहते हैं, साका यसूकु सौकन के मानी हांकना ड्राइव करना, तो सवाक ड्राइवर है। तो दज्जाल हमेशा धोखा देने वाला, अहदीस के मजमूए को जब हम देखते हैं तो वहां दज्जाल एक किरदार का नाम है, एक शख्स है कि जो क़यामत से पहले कुछ अर्सा पहले फौरन इमीडिएटली पहले नहीं, क़यामत से पहले उसका ज़ुहूर होगा, उसकी जो तफासील आई हैं अहादीस में वो बड़ी दिलचस्पी हैं, बड़ी हैरान कुन है कि उसकी मिसाल बारिश किसी होगी जिसके पीछे तेज हवा होगी। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, सही मुस्लिम की एक और रिवायत है, फला अदा करियतन इल्ला हबतुहा फी अरबईन लैला, दुनिया की कोई बस्ती ऐसी नहीं होगी जिसको वो 40 दिन के अंदर अंदर विजिट ना कर ले। युनादी बिसौती ही, वो अपनी आवाज से पुकारेगा, यस्मउ मिही मा बैनल खाफकैन, और दोनों पोल्स के दरमियान सब लोग उसकी आवाज को सुनेंगे। मुस्नद अहमद की रिवायत है। फिर युब्रिहुल अकमह वल अबरस व युहिल मौता, ये तीनों अल्फाज हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए आए हैं, नाबीना को बीना और कोड़ी को तंदुरुस्त करेगा, वह युहिल मौता और मुर्दों को जिंदा करेगा। ये तीनों हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की सिफात हैं कि उन्होंने बाकायदा जब वो पहली बार तशरीफ लाए थे तो उनके जो मौजज़ात हैं उनमें नाबीना को बीना करना, नाबीना की बीनाई वापस लाना, कोड़ी को तंदुरुस्त करना और मुर्दे को जिंदा करना है। तो ये दज्जाल जो असल में अल मसीहुद दज्जाल है, कि तो शायद सब हजरात के इल्म में होगा कि हमारे अकायद में एक बात है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बिन बाप के पैदा हुए, दूसरी बात है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा जमान आसमान पर उठाए गए, और तीसरी बात हमारे अकीदे का जुज है कि वो क़यामत से पहले दुनिया पे दोबारा तशरीफ लाएंगे और फिर उसकी तफासील है, फिर इंशाल्लाह किसी वक्त उसका जिक्र होगा। अब चूंकि हमारे पास महदूद वक्त है आधे घंटे का, इसमें चाहता हूं कि ये कुछ अहादीस में आपको और सुना दूं। सुखरत लहुल अनहारु वल अर्दु अस्मारुहा, उसके कंट्रोल में दे दी जाएंगे, दिए जाएंगे दरिया, समुंदर, जमीन और उसके फल। यामुरु समाउ फतुमतिर, वो आसमान को हुक्म देगा तो वो बारिश बरसाएगा, वल अर्दा फतम्बुत, और जमीन को हुक्म देगा तो वो फसल उगाएगी। वयमुर्रु बिल खिरबती, और एक वीरान जगह के पास से गुजरेगा, फयकूलु लहा अखरिजी कुनूजक फतत बाहू कुनूजहा, कि अपने खजाने निकाल बाहर कर, और जमीन झट उसका हुक्म मानते हुए उसकी पैरवी करते हुए अपने खजाने निकाल बाहर करेगी। अब आप इस वक्त दुनिया को देखें, मुस्लिम डॉक्टर सारम साहब रहमतुल्लाह की राय यह थी कि ये जो दोनों हदीस मैंने आपको सुनाई हैं शुरू में कि हाफिज़ा अनिद दज्जाल और आसिमा अनफितनत दज्जाल, उनका कहना ये था, उनका फरमाना ये था, उनकी राय ये थी कि ये दो हैं चीज़ें, एक है अल मसीहुद दज्जाल, ये तो एक शख्स है, उसकी भी तफासील हैं अहादीस के अंदर कि वो ईरान में एक इलाका इस्फहान है वहाँ से वो नमूदार होगा, वहाँ से वो अपीयर होगा, और वो एक यहूदी होगा, एक आंख से काना होगा, और वो क़यादत करेगा जो भी सेकुलर वर्ल्ड है उसकी, और मुसलमानों को बहुत नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन उसके साथ साथ जो बातें उसके बारे में बयान हुई हैं वो इस आज की जो मादी तहजीब है दुनिया पर राइज, उस पर ये सब चीज़ें जो हैं हम अपनी आंखों से साथ देख रहे हैं कि ऐसी ऐसी मशीनरी ईजाद की गई है कि एक बजर ज़मीन पर सिर्फ कास से ऊपर से वो इंस्ट्रूमेंट लेके फिरते हैं, कहते हैं यहाँ पर तेल है, यहाँ पर सोना है, यहाँ पर फलां चीज़ है। इसी तरह सर्जरी जो है वो बड़ी एडवांस होती चली जा रही है, और बिल्कुल वो चीज़ें जिनका कोई तसव्वुर नहीं था वो मुमकिन है। फिर ये 5G टेक्नोलॉजी जो है, उसके बाद पता नहीं 6G भी आनी है और 7G भी आनी है, दावा ये है कि इसके ज़रिए से बारिशें जो हैं वो बरसाई जाएंगी, और बहुत कुछ जो दुनिया में आज तक مسلمان تو سمجھتا ہے اور سمجھتا رہے گا، اور جو بھی مذہبی لوگ ہیں، خواب و عیسائیت میں ہوں، ہندو مت میں ہوں، یا یوڈائزم میں ہوں، یہودیت کے اندر ہوں، وہ سب اللہ تعالیٰ کو ماننے والے آج تک تو وہ سب کہتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ اللہ کرتا ہے، لیکن یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے زور پر جب کر کے دکھایا جاتا ہے تو پھر اچھے اچھے شخص کے دل میں ایک شک پیدا ہوتا ہے کہ یار واٹس دس. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ تو ظاہر ہو گئی ہیں، اب ان سب کے اوپر جو کنٹرول ہوگا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ شخص بھی آئے گا اور وہ دنیا پر حکومت کرے گا. آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، آپ سب لوگ سوشل میڈیا پر پوری طرح ان ہیں، اور اس میں ایک چیز جو کہی جا رہی ہے کہ یہ سب کچھ جو کیا جا رہا ہے، یہ دنیا کو یہ دنیا پر اسٹیبلش کرنے کے لیے ہے کہ ہم اپنے ایک حکم سے، وہ چھوڑیے اس بحث میں نہ جائیے کہ یہ وائرس جو ہے یہ لیبورٹری میں پروڈیوس کیا گیا ہے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آفت ہے، لیکن بہرحال جو انسٹرکشنز آ رہی ہیں وہ بہرحال یو این او کی طرف سے ہی آ رہی ہیں، اور یہ بات جو ہے یہ اسٹیبلش ہو گئی ہے کہ ان کے ایک اشارے پر ساری دنیا جو ہے وہ سٹینڈ سٹل ہو سکتی ہے. اور جیسا کہ کہا جا رہا ہے، اب غور کیجئے نا کہ محترم ڈاکٹر شاہ رحم صاحب رحمہ اللہ کی ایک بات ہے، وہ کہا کرتے تھے کہ اصل خبر جو ہے وہ سرخی میں نہیں ہوتی، وہ اندر کے صفحے میں اس کو ایک کالم والی چھوٹی سی خبر ہوتی ہے، وہ اصل خبر ہوتی ہے. تو وہ چیزیں کہ جو سامنے آ رہی ہیں ان سے ہٹ کر اگر آپ دیکھیں تو آئی ایم ایف کے لیے جو مذاکرات ہوتے ہیں وہ کتنے دن چلتے رہتے ہیں، اور اب یہ فیاضیاں کیا ہو رہی ہیں، یعنی ایک ریکویسٹ پر، پرائم منسٹر صاحب کی ایک ریکویسٹ پر ایسا پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے تو ایسا باقی ممالک کے ساتھ بھی ہو رہا ہوگا. یعنی کتنے کروڑوں اربوں ڈالر جو ہیں وہ دیے جا رہے ہیں کس کے لیے. تو اصل چیز جو جس کی طرف بات بڑھ رہی ہے، اور ممکن ہے وہ بات درست ہو، میں کوئی ایکسپرٹ تو نہیں ہوں اکنامکس کا اور فائنانس کا، کہ پیپر کرنسی کو ختم کرنا اور الیکٹرانک کرنسی کو رائج کرنا، جس کا کنٹرول ایک پاس کے ہاتھ کے پاس ہو، آپ نوٹ لے کے جاتے ہیں، کچھ سکہ لے کے جاتے ہیں، آپ کچھ دیتے ہیں اور اس سے کچھ چیز لیتے ہیں. الیکٹرانک کرنسی کیا ہے؟ ہاں تمہاری پیمنٹ ہو گئی، ہاں تمہارے پیسے آ گئے بس، لیکن نہ اس کے ہاتھ میں کچھ ہے نہ اس کے ہاتھ میں کچھ ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، آنے والا وقت بتائے گا کہ وہ کیا رہا ہے. لیکن بہرحال ایسا ضرور محسوس ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں جو خبریں دی ہیں، بات اس کی طرف بڑھ رہی ہے. ابھی یقین کے ساتھ کچھ کہنا شاید قبل از وقت ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ابھی اس میں کچھ اور سال جو ہیں وہ درکار ہوں، لیکن بہرحال تھنگز آر موونگ ٹوورڈز دیٹ. آج اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. اب آپ لوگ وضو کر کے، میں نے عرض کیا تھا کہ بیٹھا کریں خطاب سننے کے لیے، اب آپ سنتیں گھر پر ادا کر کے اور قرآن اکیڈمی تشریف لے آئیں. انشاءاللہ 1:50 پر دوسری اذان ہوگی، اور پھر اس کے بعد مختصر خطبہ، اور پھر نماز ہوگی، پھر اس کے بعد آپ فارغ ہو جائیں گے. السلام علیکم. محمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته الله 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 الله